बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है, तो हमने तुम्हें भड़कती हुई आग से डराया जिसमें कोई ना जाएगा सिवाय बदबख्त शख्स के, जिसने झुठलाया और मुंह फेर लिया, और उससे अनकरीब साहिब तकवा को महफूज रखा जाएगा जो अपने माल को देकर पाकीजगी का एहतमाम करता है, जबकि उसके पास किसी का कोई एहसान नहीं है जिसकी जजा दी जाए, सिवाय ये कि वो खुदाए बुजुर्ग की मर्जी का तलबगार है और अनकरीब वो राजी हो जाएगा। Thank you.
جی ہاں سامعین، پروگرام ریڈیو تہران کی اردو سروس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ابھی آپ نے کچھ ہی دیر قبل سورہ مبارک لیل کی 12 سے لے کر سورہ کے آخر تک کی تلاوت سماعت فرمائی. قاری تھے کریم منصوری. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ہماری آج کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام کلام نور سماعت فرمائیے گا. پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آئینۂ صحافت. پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام نور ایمان پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن ہوگا. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد ہفتہ وار پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا. پھر فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام ہوگا، آئیے فارسی سیکھیے. پھر خبروں کا تیسرا بلٹن آپ سن سکیں گے. اور نشریات کا اختتام حالات حاضرہ کے پروگرام انداز جہاں پر ہوگا. اور انداز جہاں کے بعد آپ سامعین دعائے کمیل کے اقتباسات سماعت فرمائیں گے. کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ایران اگر ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا تو بہت پہلے بنا چکا ہوتا. ڈیووس عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں ایران کے نائب صدر برائے اسٹریٹجک امور کی گفتگو. مہینوں سے محصور پاکستان کے علاقے پارا چنار کے مظلوم عوام کے لیے سخت حفاظتی انتظامات میں امداد کی دوسری کھیپ کی ترسیل. ہندوستان میں تحریک آزادی کے عظیم ہیرو آزاد ہند فوج کے سربراہ نیتا جی سبھاش چندر بوس کا یوم پیدائش. ملک بھر میں تقریبات اور خراج عقیدت. اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوج کی جارحیت جاری. غزہ کی طرح غرب اردن میں بھی صہیونی حکومت کی شکست ہوگی. سرایہ القدس کا اعلان. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ایران کے نائب صدر برائے اسٹریٹجک امور ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران سیکورٹی خطرہ نہیں ہے کہا ہے کہ اگر تہران ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا تو بہت پہلے یہ کام ہو چکا ہوتا. ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے ڈیووس عالمی اقتصادی فورم کی سالانہ نشست میں کہا کہ بعض ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو سیکورٹی خطرہ بنا کر پیش کریں، لیکن ایران سیکورٹی خطرہ ہرگز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ممالک ایرانوفوبیا اور اسلاموفوبیا جیسے حربوں سے کام لے کر غزہ اور دیگر علاقوں کے بے گناہ عوام کے خلاف اپنے اقدامات کا جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے دعوے حقیقت پر مبنی نہیں ہیں. ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا کہ اگر ایران واقعی ایٹمی اسلحے کی فکر میں ہوتا تو بہت پہلے ہی یہ کام کر چکا ہوتا. جواد ظریف نے کہا کہ فلسطین اور لبنان کے استقامتی گروپوں نے کبھی بھی ایران سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لی ہے، بلکہ یہ گروپ اپنے اہداف و مقاصد کے لیے مجاہدت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے مغربی ایشیا ڈائیلاگ فورم کے عنوان سے علاقائی سطح پر گفتگو کے ایک منظم سسٹم کی تجویز پیش کی جو علاقے میں امن و استحکام کے حوالے سے ہمارے پابند عہد ہونے کا ثبوت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے عالمی نظام کے بارے میں حکومت ایران کا دیری نہ عزم سب پر واضح ہے، اور تہران نے 1968 میں این پی ٹی کے بانی رکن کی حیثیت سے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوترش کے حالیہ بیان کے جواب میں اپنے ایکس پوسٹ میں کہا ہے کہ ایرانیوں کو یہ نصیحت کرنا انتہائی گستاخی ہے کہ وہ ایک دفعہ ہمیشہ کے لیے واضح کر دیں کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے ہیں۔ ارنا کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوترش نے بدھ کے روز اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کو چاہیے کہ وہ خطے کے ممالک اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف پہلا قدم اٹھائے اور یہ واضح کرے کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں چاہتا۔ گوترش نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں اہم سوال یہ ہے کہ ایران کے امریکہ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں۔ میں یہاں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایرانی ایک بار اور ہمیشہ کے لیے یہ واضح کر دیں کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے سے دستبردار ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ تعمیری تعلقات قائم کریں۔ اس بیان کے چند گھنٹے کے بعد ایران کے وزیر خارجہ نے ان کے موقف کا براہ راست حوالہ دیے بغیر اپنے ایکس پیج پر لکھا کہ ایرانیوں کو یہ نصیحت کرنا کہ وہ ایک بار اور ہمیشہ کے لیے یہ واضح کر دیں کہ وہ جوہری ہتھیار بنانا نہیں چاہتے بے انتہا گستاخی ہے۔ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے حوالے سے ایران کا دیرینہ عزم سب پر واضح ہے۔ ایران نے بانی ممبروں میں سے ایک کے طور پر 1968 میں این پی ٹی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایک شرعی حکم نامہ جاری کرتے ہوئے عام تباہی پھیلانے والے تمام ہتھیاروں کو حرام قرار دیا ہے۔ 2015 میں ایران نے جامع ایٹمی معاہدے جے سی پی او اے پر دستخط کیے، جس نے ایجنسی کی تاریخ میں سب سے زیادہ جامع معائنہ کاری نظام کو لاگو کیا اور واضح طور پر اعلان کیا کہ ایران کسی بھی صورت میں ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری، نگہداشت اور استعمال کی کوشش نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مستقل اور واضح عزم ہے جس پر 2018 میں جامع ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے یک طرفہ نکل جانے کے بعد بھی ایران کاربند ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ہمارے خطے کا سب سے زیادہ متعلقہ اہم سوال اسرائیل کا غزہ میں نسل کشی اور فلسطین، شام اور لبنان پر قبضہ، اسرائیل کے ایٹمی ہتھیاروں کا گودام نیز این پی ٹی میں شامل ہونے سے اس کا انکار ہے جو دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اس حقیقت کو چھپانے یا اسے معمولی سمجھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے کرم میں ٹل پارا چنار مین شاہراہ اور پاک افغان خرلاچی بارڈر 4 ماہ سے ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہیں۔ راستوں کی بندش سے خوراک، گیس اور پیٹرول کی قلت سے 5 لاکھ آبادی مشکلات کا شکار ہے۔ ادویات نہ ملنے سے بچوں سمیت مریضوں کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ محدود گاڑیاں اتنی بڑی آبادی کے لیے ناکافی ہیں، سامان کے ساتھ لوگوں کی آمد و رفت کا بھی بندوبست کیا جائے۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانی طلبہ اور دیگر افراد علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر افراسیاب زبیر ہندل کا کہنا ہے کہ روڈ کھولنے سمیت عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف اقدامات جاری ہیں۔ ہیلی کاپٹر سروس سے بھی ادویات پہنچائی جا رہی ہیں اور مریضوں اور دیگر ضرورت مندوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ٹریڈ یونین کے صدر حاجی امداد کا کہنا ہے کہ اشیاء خرد و نوش اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کے 61 ٹرک کل متاثرہ علاقوں میں پہنچے۔ گاڑیوں میں سبزی، پھل اور دیگر خوراکی اشیاء لائی گئی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عوامی ضروریات پوری کرنے کے لیے کانوائے کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ واضح رہے کہ بارہ چنار سے پشاور جانے والی 200 مسافر گاڑیوں کے قافلے پر حملے کے بعد ٹل پارہ چنار روڈ 21 نومبر سے بند ہے۔ بگن میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 130 سے زیادہ افراد شہید ہوئے تھے۔ 23 نومبر کو حکومت خیبر پختونخوا کی ایک کمیٹی کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی میں 7 دن کی توسیع کر دی گئی تھی۔ بعد ازاں ایک گرینڈ جرگے نے 31 دسمبر کو نازک امن معاہدے پر بات چیت کی، تاہم اس معاہدے کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب 16 جنوری کو اسی طرح کے ایک قافلے پر حملہ ہوا تھا جس میں 2 سیکورٹی اہلکار اور 8 ٹرک ڈرائیور جاں بحق ہو گئے تھے۔ آج ہندوستان میں جنگ آزادی کے ایک عظیم ہیرو اور آزاد ہند فوج کے بانی نیتا جی سبھاش چندر بوس کا یوم پیدائش عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق آج 23 جنوری کو قومی دارالحکومت دہلی سمیت پورے ملک میں آزاد ہند فوج کے سربراہ نیتا جی سبھاش چندر بوس کے مجسمے پر پھول چڑھائے گئے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس مناسبت سے پورے ہندوستان میں سرکاری اور عوامی سطح پر مختلف تقریبات منعقد ہوئیں جن میں ہندوستان کی آزادی میں نیتا جی اور ان کی آزاد ہند فوج کے کردار کو سراہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر رہنماؤں نے آزاد ہند فوج کے بانی اور سربراہ نیتا جی سبھاش چندر بوس کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ نیتا جی سبھاش چندر بوس جرت اور ہمت کی علامت ہیں اور ملک آزادی کی تحریک میں ان کا کردار بے مثال ہے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، ممتاز کانگریسی رہنما راہل گاندھی، پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی اور دیگر ممتاز سیاستدانوں نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کی حب الوطنی اور ان کی جد و جہد آزادی کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جارحے اسرائیلی فوج نے الخلیل کے شمال میں واقع العروب کیمپ اور سوریف ٹاؤن پر حملہ کر کے 3 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی سیکورٹی سروسز نے فلسطینی صحافی محمد الاطرش کو بھی گرفتار کر لیا اور انہیں جنین پر حملوں کی کوریج کرنے سے روک دیا۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ قدس کی غاصب اور قابض فوج نے رام اللہ کے شمال میں واقع گاؤں المزرعہ میں ایک فلسطینی کے گھر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا اور گاؤں پر حملے کے دوران 8 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی میڈیا نے بھی قابض اسرائیلی فورسز کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی کی سیکورٹی فورسز کے تعاون کی خبر دی ہے اور کہا ہے کہ ان فورسز نے جنین کے قباطیہ ٹاؤن کے رہائشی احمد ابو عامر کو گرفتار کر لیا ہے جس کی قابض فورسز کو تلاش تھی۔ اسی دوران فلسطینی ذرائع کے مطابق صہیونی فوج نے جنین شہر میں سرکاری اسپتال کے سامنے بنیادی ڈھانچوں کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایہ القدس کے کمانڈر نے غزہ کی طرح غرب اردن میں بھی صہیونی فوج کو شکست دینے کے عزم کا اعلان کیا ہے۔ غرب اردن میں سرایہ القدس کے کمانڈر نے صہیونی فوجیوں کے مقابلے میں جہادی فلسطینی گروپوں کی استقامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غرب اردن کی جنگ میں بھی دشمن کو غزہ کی جنگ کی طرح شکست کا ہی سامنا ہوگا۔ ارنا نے بدھ کو فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایہ القدس کے کمانڈر نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں ہمارے مجاہدین سڑک کے کنارے نصب کیے جانے والے کئی بم علاقے میں پہنچا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قباطیہ اور تمون نامی علاقوں میں غاصب صہیونی فوجیوں کی گاڑیوں کو بموں کے دھماکے سے اڑا کر غاصب فوجیوں کے کمانڈروں کو صرف ایک پیغام دیا ہے۔ غرب اردن میں سرایہ القدس کے کمانڈر نے کہا کہ ہمارے مجاہدین نے القسام بریگیڈ کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر مشترکہ کارروائیوں کو وسعت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اہل وطن کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے مجاہدین بہت اچھی پوزیشن میں ہیں اور ان کے حوصلے بہت بلند ہیں، اور صہیونی دشمن جو کہ غزہ میں فلسطین کے استقامتی محاذ کے سپاہیوں کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا، غرب اردن میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے پر دستخط کے باوجود غرب اردن پر اسرائیلی فوج کے حملوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ فرحان حق نے کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل اینتونیو گوترش کو غرب اردن کے جنین علاقے کی صورتحال پر تشویش ہے، کیونکہ اسرائیلی جارحیت اور جنگ کے باعث اس علاقے کے اسپتالوں اور طبی مراکز کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کو غرب اردن میں ایک غاصب طاقت کی حیثیت سے یہ ضمانت دینا چاہیے کہ طبی مراکز اور طبی خدمات تک سب کو رسائی ہوگی۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جنین اور اس کے پناہ گزین کیمپوں کی سیکورٹی کے بارے میں گہری تشویش ظاہر کی تھی، اور کہا تھا کہ جنگ، بمباری اور غیر قانونی کالونیوں کی تعمیر کی توسیع جیسے مسائل کی بنا پر غرب اردن کی صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے پر دستخط کے باوجود غرب اردن پر اسرائیلی فوج کے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ فلسطین کے ڈپٹی ہاؤسنگ منسٹر نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج نے شمالی غزہ پٹی کے تقریباً 80% علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ فلسطین کے ڈپٹی ہاؤسنگ منسٹر ناجی سرحان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر حملے میں شمالی غزہ پٹی کے 300,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو بے گھر اور در بدر کر دیا، اور پناہ گزینوں کی واپسی کی صورت میں اس علاقے کے مسائل مزید بڑھ جائیں گے۔ ناجی سرحان نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ غزہ کے تباہ شدہ علاقوں کی تعمیر نو اور پناہ گزینوں کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جلد سے جلد اقدامات کرے۔ فلسطینی حکام نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ غزہ پٹی میں تعمیر نو کے لیے عالمی سطح پر کوششوں اور تعاون کی ضرورت ہے، کہا کہ تباہی کے باوجود فلسطینی حکام شمالی غزہ پٹی کی تعمیر نو کی کوشش کریں گے۔ اقوام متحدہ نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ جنگ بندی سمجھوتے پر عمل درآمد کے بعد سے انسان دوستانہ امداد پر مشتمل 2,400 سے زیادہ ٹرک غزہ پہنچ چکے ہیں، کہا کہ گزشتہ روز بھی تقریباً 880 ٹرک غزہ پٹی میں داخل ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے غزہ کے خلاف جنگ میں گفاتی بریگیڈ کے 86 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی میڈیا کے حوالے سے موصول رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان نے غزہ کے خلاف جنگ کے دوران اعتراف کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے گفاتی بریگیڈ کے 86 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں متعدد کمانڈر اور فوجی افسران بھی شامل ہیں۔ بعض صہیونی میڈیا نے ایک ویڈیو جاری کر کے رپورٹ دی ہے کہ 1 سال 3 مہینے کے بعد گفاتی بریگیڈ نے اپنے 86 کمانڈروں اور فوجیوں سے ہاتھ دھو کر غزہ سے پسپائی اختیار کی ہے۔ یمن نے ایک ضبط شدہ صہیونی بحری جہاز کے عملے کو غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت آزاد کر دیا ہے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی کے مطابق انصار اللہ یمن کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی کے حکم پر صہیونی بحری جہاز گلیکسی لیڈر کے عملے کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی بحری جہاز کے عملے کی یہ آزادی حماس کی ہم آہنگی سے عمل میں آئی ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ صہیونی بحری جہاز گلیکسی لیڈر کے عملے کو غزہ جنگ بندی کی حمایت میں آزاد کر دیا گیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کا یہ بحری جہاز یمنی افواج نے نومبر 2023 میں بحرہ احمر میں اس وقت ضبط کیا تھا جب وہ مقبوضہ فلسطین کی طرف جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے شروع ہونے کے بعد یمنی افواج نے صہیونی فوجی مراکز پر ڈرون اور میزائل حملوں کے ساتھ ہی بحرہ احمر میں مقبوضہ فلسطین جانے کے راستے بند کر دیے تھے، اور اعلان کیا تھا کہ جب تک غزہ پر حملے بند نہیں ہو جاتے اس وقت تک کسی بھی بحری جہاز کو اسرائیلی بندرگاہوں کی طرف نہیں جانے دیا جائے گا۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں ایک دفعہ پھر آگ بھڑک اٹھنے کے بعد ہزاروں افراد کو نقل مکانی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کے شمال میں پہاڑی علاقوں میں واقع کاسٹائک قصبے کے قریب آتش زدگی کے ایک نئے دور کے بعد جنوبی کیلیفورنیا کے ہزاروں باشندوں کو نقل مکانی کے احکامات اور وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ بدھ کے روز جنوبی کیلیفورنیا کے ہزاروں باشندوں کو نقل مکانی کے احکامات جاری کیے گئے، جبکہ فائر فائٹرز کیلیفورنیا کے پہاڑوں کے دامن میں واقع قصبے کاسٹائک کے قریب آگ بجھانے کی جد و جہد میں مصروف ہیں۔ لاس اینجلس کے فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس آگ نے 2 گھنٹے میں 5,000 ایکڑ سے زیادہ علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور کاسٹائک جھیل کے قریب رہائشیوں کو مجبوراً اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، جس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ اب ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، ہم نے کچھ دن قبل، بلکہ ہم کئی پروگرام اس سلسلے میں، خاص طور پر جو پاکستان کا ایک محصور علاقہ بن چکا ہے پارا چنار، اس کے تناظر میں اور وہاں کے حالات کے تناظر میں اور اس راستے کے تناظر میں کہ جو گزشتہ 5 سے 4 مہینے کے دوران جو ہے وہ بالکل مسدود ہو چکے ہیں، جس کے راستے اور دہشت گرد کھلی جو ہے وہاں پر دہشت گردی کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہاں پر بے گناہ افراد کو شہید کیا جاتا ہے، اور جو اطلاعات مل رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، اس سے بالکل واضح لگتا ہے کہ ایک لوٹ مار کا بازار ہے کہ جو پورے طریقے سے جو ہے وہ گرم ہے۔ ہم نے داخلی پہلوؤں، خاص طور پر صوبائی حکومت اور فیڈرل حکومت، ان کی ذمہ داریاں اور ان کے جو ہے اثر و رسوخ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور خود پارا چنار کے مظلوم عوام کے، جو واقعاً ایک صاحب نے اس تناظر میں ایک تقابل غزہ اور پارا چنار کے حوالے سے کیا تھا۔ درست ہے کہ غزہ کا جو المیہ ہے، جو سانحہ ہے، وہ شاید بہت بڑے پیمانے پر وہاں پر قتل عام ہوا اور غاصب صہیونی حکومت نے جارحیت کا مظاہرہ کیا، لیکن جب مقایسہ پارا چنار کے عوام کا اس صورت میں کہ بچے دواؤں کی قلت کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے افراد جو ہیں وہ مثلا امکانات جو ہیں اس کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اور ایک طریقے سے غذائی قلت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور ایک گروہ ہے کہ جو راستوں کو مضبوط کر کے حکومتی تمام احکامات کو پاؤں تلے رون دیتا ہے، داخلی عوامل کار فرما ہیں یا کوئی عالمی ایجنڈا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج کل تو دنیا میں جو بھی کہیں پہ بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم عالمی مسائل سے جدا نہیں کر سکتے،
جی،
کیونکہ دنیا اتنی آپس میں ایک دوسرے سے مل گئی ہے، اور جو وہ گلوبل ویلج کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے، اس کی روشنی میں تو ہر چیز دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نظر آتی ہے، اور بالخصوص جب جہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل ہوں اور جہاں پہ کچھ طرح کے مافیا شامل ہو جائیں، تو اس میں تو پھر 100% جو ہے وہ بیرونی عناصر کی انوالومنٹ جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ تو جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہونے والے سیاسی مسائل میں اگر بین الاقوامی یا عالمی جو ہے وہ مداخلت ہے تو یہ تو ناممکن ہے کہ ہم پارا چنار اور وہ بھی ایک ایسے حساس علاقے کی جس کا بارڈر جو ہے افغانستان سے ملتا اور اس مسئلے کو ہم جو ہے وہ بڑی سادگی سے یہ کہہ کے اس سے گزر جائیں کہ یہ بس چند قبائل کا مسئلہ ہے اور چند کنال زمینوں کی وجہ سے آپ اس میں الجھے ہوئے نہیں, بہانے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو سازشیں ہوتی ہیں وہ وقت کے بعد پتہ چلتی ہیں, جب اس کے بارے میں کوئی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس سامنے آتے ہیں اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ دیکھنے میں کچھ اور تھا اور پس پشت کوئی اور ڈرامہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس تناظر میں اس مسئلے کو بھی, پارا چنار کے مسئلے کو بھی بالکل ہی خالص داخلی مسئلہ نہیں قرار دیا جا سکتا, اس میں بھی بیرونی عناصر انوالو ہیں. لیکن اصل بات جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر ملک کے خلاف ہر علاقے میں سازشیں ہوتی ہیں اور اس ملک کے دشمن یا داخلی مخالفین بھی مختلف طرح کی منفی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں. یہ بہت ہی کم ایسے ممالک ہوں کہ جو بڑے پرسکون ہوں کہ ان کو کسی بھی بیرونی یا جسے بیرونی سے مراد یعنی خود حکومت سے ہٹ کے کوئی خطرات نہ ہوں. ہر ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے بھی اختلافات ہوتے ہیں اور ان اختلافات کے نتیجے میں بھی بعض دفعہ ایسے مسائل چل رہے ہوتے ہیں کہ جو فوری طور پہ ان کو عوام کی حمایت بھی ہوتی ہے اور اس کے نقصانات بھی عوام کو ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اکثر ممالک کے اندر جب سرحدی مسائل شروع ہوتے ہیں تو وہ فوری طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کن دو ممالک کے درمیان وہ علاقہ ہے, سرحد کون سی ہے, اس میں کیا کیا جو ہیں وہ تھریٹس ہیں اس علاقے کو اور اس ملک کو کون کون نقصان پہنچا سکتا ہے, اس ملک کی سیکیورٹی فورسز کے لیے کیا کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. تو ایسے کئی سوالات ہوتے ہیں جو ہر ملک سے مربوط ہیں, صرف پاکستان سے نہیں ہیں. لیکن بعض علاقے جو ہیں وہ اپنے مخصوص جغرافیائی اور اسٹریٹجک پوزیشن کے عنوان سے وہ زیادہ حساس ہو جاتے ہیں. وہاں پہ ہونے والا معمولی اقدام بھی ایک بڑے سناریو میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا ربط جو ہے وہ کہاں پہ جا کے ملتا ہے. کیا اس وقت جو بگن اور پارا چنار اور لوئر کرم اور اپر کرم اور وسطی کرم کے درمیان جو سارا اس وقت چار مہینوں سے کھیل کھیلا جا رہا ہے, کیا اس سے صرف چند قبائل کو یا چند مسالک کو یا کسی ایک مسلک کو جو ہے مسلک کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے یا نہیں, اس کے پیچھے اور بھی سازشیں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ مسائل بڑے معمولی سطح کے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر مداخلت کر کے اس کو اس انداز سے استعمال کیا جاتا ہے جیسے وہ ایک بڑا معروف فارسی کا محاورہ ہے کہ آب ایک گل آلود سے جو ہے نا وہ مچھلی پکڑنا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب پانی جو ہے وہ گدلا ہو جاتا ہے تو اس سے پھر ہر آدمی جو ہے نا وہ اپنے کوشش کرتا ہے کہ اس سے مچھلی پکڑ لے,
گدلے پانی سے مچھلی پکڑ
لے. اور جو اس طرح کے مسائل جب ہوتے ہیں تو اس میں پھر مختلف قوتیں داخل ہوتی ہیں اور وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے پھر اس سے اس واقعے سے
فائدہ اٹھاتی
ہیں, حادثے سے یا اس جو ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب یہ بھی پارا چنار کے مسئلے میں بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جیسے آپ نے بیرونی ایک انوالومنٹ کی بات کی ہے تو اس پہ بھی کئی تجزیے سامنے آئے ہیں اور بڑے بعض اصطلاح جو کہا جاتا ہے نا بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں بعض لوگ, تو اس کو ایک اس سی پیک منصوبے سے
جوڑتے ہیں
کہ سی پیک منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ اقدام کیا جا رہا ہے. اب جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو یہ سی پیک سے مراد پھر صرف یہ نہیں ہے کہ پارا چنار میں جو ریلوے اسٹیشن بنے گا اور اس ریلوے اسٹیشن کی مخالفت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, چونکہ ایک تبصرے میں ہم یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں بھی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تو پارا چنار کو نام کیا جائے تاکہ وہاں پہ ریلوے اسٹیشن نہ بن سکے, لیکن دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سی پیک منصوبہ کیا ہے اور اس کے جو متنازع ہونے کے امکانات یا وجوہات ہیں وہ کیا ہیں. وہ صرف پارا چنار کی حد تک نہیں, یہ نہیں ہے کہ پوری پاکستان سے جو ہے وہ ہٹ کے صرف پارا چنار کا مسئلہ ہے جس پہ جو ہے نا یہ سارا نہیں. اصل میں جن لوگوں نے یا جن طاقتوں نے یا جن عوامل نے سی پیک کی مخالفت کرنی ہے تو وہ اس کو ایک بڑے سناریو میں دیکھنے کی ضرورت پڑے گی. پھر ہمیں خطے کے اندر جو ایک نئی صف بندی ہے اس کی طرف ہماری توجہ جائے گی کہ کس انداز سے مثلا اس وقت چائنا خطے کے اندر کیا رول پلے کرنا چاہ رہا ہے. چائنا کے راستے میں جو ہے امریکہ رکاوٹیں کھڑی کر کے اور جو امریکہ سے کنٹین چائنا کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ جو اس وقت امریکن تھنک ٹینک کی ترجیحات میں ہے کہ ہم نے چائنا کو اس کی ترقی کو اس کے اثر و رسوخ کو روکنا ہے, کنٹین چائنا کی جو پالیسی ہے, تو اس میں سی پیک ایک بڑا منصوبہ ہے. وہ صرف پاراچنار کا ایک شہر نہیں ہے کہ جہاں پہ مثلا ریلوے اسٹیشن کا مسئلہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے اس واقعے کے پیچھے پھر بڑی طاقتیں آ جاتی ہیں. جب بڑی طاقتیں آتی ہیں تو اس میں پھر بعض حکومتیں جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں لاچار ہو جاتی ہیں, اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی ہیں کہ وہ نہ اوپنلی اس کا اعتراف کرتی ہیں, نہ انکار کر سکتی ہیں, نہ بڑی طاقتوں کے سامنے اپنے مفادات کی صحیح معنوں میں جو ہے حفاظت یا صحیح معنوں میں اپنے ان مفادات کی بہتری یا ان مفادات کے حصول کے لیے جو ایک دلائل ہے وہ لانے بھی بعض دفعہ ناکام ہو جاتی ہے. مثلا ابھی اگر سی پیک پاکستان میں ناکام ہو رہا ہے یا ناکام ہوگا, یا ابھی تو اس کے بارے میں کوئی 100% نہیں کہا جا سکتا, لیکن جس شد و مد سے شروع ہوا تھا وہ سپیڈ اب ہمیں بعض دفعہ محسوس ہوتی ہے کہ اس سپیڈ میں کمی آئی ہے. تو یہ اب ظاہر ہے اس میں تو دو جمع دو واضح ہے کہ اس طرح کے منصوبے کا مخالف امریکہ ہے, اور امریکہ جو ہے نہیں چاہتا کہ چائنا کا اثر و رسوخ بڑھے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بیرونی مداخلت ہے اور ایک بڑی سطح کی گیم ہے, یعنی اس کو گریٹ گیم کا نام جو ہے وہ
دیا جا سکتا. کلن ڈاکٹر صاحب, یہ علاقہ جو ہے افغانستان کے تعلق سے دیکھا جائے اور پاکستان کے جو سرحدی علاقے افغانستان سے ملتے ہیں, بہرحال ایک غیر ملکی مداخلت ان علاقوں میں جو ہے وہ رہی ہے, اور پارا چنار کی جو اسٹریٹجک حیثیت ہے, محل وقوع جو ہے, اس پر بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نگاہیں رہی ہیں پہلے سے.
جی, میں نے عرض کیا نا کہ آج کل تو معمولی تبدیلیوں پہ بھی بیرونی مداخلتیں سامنے آتی ہیں. یہ تو بہت ہی اسٹریٹجک علاقہ ہے, اس کے عنوان سے تو بہت ساری لالچی نظریں اس علاقے پہ ہیں, اور وہ اس علاقے میں خاص کر یہ جو کرم اپر کرم کا علاقہ ہے جہاں پہ خاص شیعہ آبادی ہے, شیعہ آبادی خاص نظریات کی حامل آبادی ہے, وہ یقیناً اگر وہاں پہ فرض کریں امریکہ جیسی قوت آنے کی کوشش کرے گی یا کوئی ایسی سپر پاور جو ان کے اپنے اس کلچر کو, ان کے نظریات کو, ان کے اس کی مخالف ہوگی, تو یہ جو طبقہ ہے یا یہ جو آبادی ہے یہ تو اس کو قبول نہیں کرے گی. یہ بھی بڑی طاقتوں کو احساس ہے, لیکن اصل مسئلہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, ریاست کی ہوتی ہے, کیونکہ عوام کی حفاظت اور ان کی فلاح و بہبود ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کو کچھ کرنا چاہیے تھا, چار مہینوں سے ریاست خاموش ہے. چار مہینوں
کر بھی سکتی ہے.
جی ہاں, چار مہینوں کے اندر اگر ریاست نے کچھ نہیں کیا تو جواب دے تو ریاست ہے.
بے شک بے شک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کے لیے. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے حضور کا نام,
سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں، محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں، کر مدینے کی بات اے واعظ، کر مدینے قصور کی باتیں، چھوڑ قصور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، بے کہے سب جانتے ہیں سبا، بے کہے سب وہ جانتے ہیں سبا، اس دل نا صبور کی باتیں، اس دل نا صبور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم
ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے۔ روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم کی نوی آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔
پیغمبر، آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں کافروں کی ذلت و رسوائی اور قیامت کے دن اہل ایمان کی عزت اور سربلندی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، کفار اور منافقین سے جنگ کیجئے اور اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، کیونکہ کفر اور نفاق کا انجام بہرحال جہنم ہے۔ چنانچہ بعض بزرگ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے معنی کفار اور منافقین کے ساتھ فوجی جنگ کے نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی، بلکہ یہاں جہاد سے مراد فکری جہاد ہے۔ جیسا کہ سورہ فرقان کی 52 آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، پس آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ فکری جہاد کریں اور انہیں منطق اور واضح دلائل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دے، اور اگر وہ آپ سے مقابلے کے لیے اٹھے تو سختی کا مظاہرہ کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی حقیقت دل سے یقین کرنا ہے۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطن میں کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ نرمی اور تشدد اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ضروری ہے، البتہ مہربانی ہمیشہ سختی اور تشدد پر سبقت رکھتی ہے۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور فکری جہاد کفار اور منافقوں کے خلاف فوجی اور مسلحانہ جہاد سے زیادہ اہم ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 10 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں،
لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
سامعین، اس سورے کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں تھی جنہوں نے پیغمبر اسلام کے راز کو دوسروں سے بیان کیا اور آ حضرت کی پریشانیوں اذیت کا باعث بنی۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی بیویاں موجود تھیں، وہ عورتیں جو نوح اور لوط جیسے انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھیں اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھیں۔ یہ بات بھی واضح اور روشن ہے کہ نظام الہی میں انبیاء علیہ السلام کا تقرب یا وابستگی عذاب سے آزاد ہونے کا استحقاق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگرچہ یہ دونوں عورتیں نوح اور لوط کی بیویاں خدا کے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گی۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد ہونا انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ در حقیقت ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یا بدبختی اس کی اپنی پسند سے مشروط ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے اور کون سے اعمال بجا لائے ہیں۔ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صاحب اختیار و ارادہ ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ لہذا نبی کی بیوی بھی اگرچہ سببی اعتبار سے ان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی راہ و روش سے ہٹ کر راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ پاکیزہ اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کفر و بے دینی انبیاء کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 11ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔
سامعین، نوح اور لوط کی بیویوں کے مقابلے میں، جنہیں کافر عورتوں کی دو نمایاں مثالوں کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں دو عورتوں کو کامل الایمان خواتین کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم بنت عمران۔ فرعون کی بیوی کے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی اور ہر طرح کی عیش و عشرت ان کے اختیار میں تھی، لیکن جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہوا تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں سخت ظلم و اذیت کے عالم میں شہید کر دی گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت اور خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہی اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہوئیں، اور خداوند عالم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ اگرچہ ان دونوں عورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن چونکہ دونوں خداوند عالم کی فرما بردار تھیں اور اس کے حکم کے تابع تھیں، اس لیے انہیں پوری تاریخ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ مومنین جان لے کے ہمیشہ اور ہر حالات میں حق اور حقانیت کی پیروی کریں اور خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے علاوہ عام افراد بھی خداوند عالم کے بندوں کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ گھر اور خاندانی ماحول یا معاشرے میں غلط عقائد و روایات کا وجود کفر و بے دینی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتی تھی لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، لہٰذا اس مرحلے میں انسان کی مرضی اور ثواب دید ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کو۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، وہ بہشتی گھر کو فرعون کے محل اور اس کی مادی ظواہر پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کی رونقیں اس کی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتی ہیں۔ عورت دینی معاملات میں مرد کی طرح سے آزاد ہے، اور اگر اس کا شوہر دین کے مسائل و احکامات کے خلاف حکم دے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔
سامعین، آئیے اب سورۃ تحریم کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ومریم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
اور مریم بنت عمران کی مثال، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔
سامعین، یہ آیت کریمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت عفت و پاک دامنی ہے، جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے ایک اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ایک اور خصوصیت خداوند عالم پر ایمان اور آسمانی کتابوں کی تصدیق تھی، جو خدا کے حکم کی تعمیل، عبادت اور خدا کی خدمت پر عمل پیرا تھی۔ ان خصوصیات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور اپنی دعوت کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی سب سے پاکیزہ اور وفادار خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھی۔ حضرت مریم عورتوں کے درمیان وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عفت و پاک دامنی اور اپنے دامن کو ہر طرح کی جنسی آلودگی سے بچانا وہ اقدار ہے جن کی تمام الہی مذاہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پاکیزگی اور عفت انسانی صلاحیت کے مطابق الہی فضل و کرم حاصل کرنے کی راہیں فراہم کرتی ہیں۔ ماں کی پاکیزگی کا بچے کی روح اور جان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پاکیزہ اور دیانتدار بچے پاکیزہ ماؤں کی گود سے ہی پروان چڑھتے ہیں۔
Who is the Lawwan? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ۔